الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں بہت ہی مبارک ایام کا سلسلہ جاری ہے اور یہ وہ 10 راتیں اور 10 دن ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں قسم کھائی ہے فرمایا کہ والفجر وليال عشر اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی ليال عشر 10 راتیں اکثر مفسرین اکرام کا کہنا یہی ہے کہ اس سے یہ ذوالحجہ کے مہینے کی 10 راتیں جو ہے وہ مراد ہیں یہاں پر اور اگر روایات کو دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو واقعتاً بہت ہی عظیم الشان فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں ان ایام کے اندر ایک انسان حاصل کر سکتا ہے چنانچہ میں نے بھی خطبے کے اندر آپ کے سامنے جو ایک روایت پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے مشہور صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر کہ نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنا پسند ہے اتنا کسی بھی زمانے میں پسند نہیں ہے کہ نیک عمل کا عمل صالح یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں پسند کرتے ہیں اتنا اس کے علاوہ دنوں میں پسند نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عمل صالح کی کثرت کرنا چاہیے نیک عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی یعنی اس سے کم ہے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل اتنا پسند ہے کہ جہاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں فرمایا کہ ہاں ایسا آدمی جو اپنا جان مال لے کے اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر وہ سب قربان کر دیں تو بہرحال اس سے معلوم پڑا کہ یہ دن ایسے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایک گھڑی ایک ایک وقت ایک ایک ساعت ایک ایک منٹ جو ہے بہت قیمتی ہے اور اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادات کے اندر لگیں اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے اس کو جس کے اندر یہ آتا ہے لفظ کہ انہوں نے فرمایا کہ فاکثروا فی من التحلیل والتحمید والتکبیر کہ ان دنوں میں جو ہے بہت زیادہ تحلیل پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو والتحمید اور الحمدللہ پڑھو اور تکبیر اور اللہ اکبر پڑھو اور ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ تکبیر تشریق کے اندر جمع ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی آ گیا اللہ اکبر بھی آ گیا بلکہ 4 مرتبہ آ گیا اور وللہ الحمد اللہ کی حمد بھی آ گئی تو یہ تکبیر تشریق کے کلمات بہت عظیم کلمات ہیں یہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ خوب پڑھو تکبیر تشریق یعنی یہ تھوڑی ہماری اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تکبیر تشریق جو ہے وہ صرف جو 5 دن پڑھی جاتی ہے نمازوں کے بعد صرف اسی میں پڑھنی ہے تو تکبیر تشریق اصل میں 2 قسم کی ہے ایک ہے مطلق ایک ہے مقید مقید مینس کہ وہ کسی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور وہ پڑھنا واجب ہے اور اس کا ٹائم جو ہے وہ 5 دن ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9 10 11 12 13 اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کی جب فجر کی نماز آئے گی تو وہاں کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق زور سے پڑھنا, بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے مردوں پر, عورتوں پر پست آواز سے پڑھنا ہے. اور بلند آواز نے آواز باقاعدہ بلند ہونی چاہیے, اس کے جہر مقصود ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اچھا, تو یہ تو ہوئی مقید جو نمازوں کے ساتھ خاص ہے اور جس کو پڑھنا واجب ہے, لیکن ایسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھنا مسنون ہے, یہ واجب تو نہیں ہے لیکن مسنون ہے, مستحب ہے, پسندیدہ ہے. ان 10 دنوں کے اندر سے کثرت کرنی چاہیے. تو عام طور پر یہ بہت سے حضرات نہیں جانتے کہ ایسے بھی اس تکبیر کو پڑھتے رہنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے ہوئے بلند آواز سے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں باقاعدہ بازار میں جاتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو پڑھنا ہی بھول گئے تکبیر, تو یہ لوگ بازار میں جاتے تھے اور جو دکانداروں کے سامنے زور زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر, تو ان کو دیکھ کے وہی پڑھنے لگ جاتے ہیں, سب کو یاد آ جاتا کہ, یعنی ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنے کے لیے. تو یہ دو حضرات جو ہے باقاعدہ گشت کرتے تھے اس کے لیے تاکہ ریمائنڈ کرے سب کو یہ تکبیر پڑھنی ہے ان 10 دنوں میں. ہاں, وہ 9 ذی الحجہ سے جو پڑھنی ہے نمازوں کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے, وہ تو واجب ہے, لیکن ایسے بھی ان دنوں کے اندر ابھی جو ایام چل رہے ہیں, یہ سب وہی دن چل رہے ہیں, تو اس کے اندر اس تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, سب کو یاد ہی ہوگی. اس لیے کہ نیک عمل اور ذکر اور تسبیح اور لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کو جتنا پسند ہے ان 10 دنوں میں, اتنا کسی بھی جگہ اور پسند نہیں ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, اور یہ 10 ایام اتنے قیمتی ہیں کہ بعض رات نے بھی فرمایا کہ یہ 10 دن بلکہ رمضان کا جو آخری اشرہ ہوتا ہے اس سے بھی قیمتی ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں, دن تو رمضان ہی قیمتی ہے, اور ہاں بعض نے کہا کہ دن کے اعتبار سے یہ 10 دن قیمتی ہیں لیکن راتوں کے اعتبار سے رمضان کی جو لاسٹ 10 نائٹس ہے وہ زیادہ قیمتی ہیں. خیر, مختلف اقوال علماء کے, یعنی اس کا بھی درجہ اس سے کچھ کم نہیں ہے. کہنے کی بات یہ ہے, مطلب جس طرح آدمی رمضان کے آخری اشرے کا بہت اہتمام کرتا ہے, تو ان دنوں کے اندر ہی بلکہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں ترمذی شریف کی, جس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 ذی الحجہ کے 10 دن جو ہوتے شروع کے, اس کے اندر اللہ کو عبادت کرنا, عبادت کیا جانا بہت پسند ہے, کہ اللہ کی عبادت کی جائے خوب. اور فرمائیں کہ ان دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. ان دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, یعنی ایک دن کا روزہ. اور ان راتوں میں سے ہر ایک رات کو جاگنا یہ لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. لیکن ایک عام طور پر ان دنوں میں ہماری توجہ اس طرف زیادہ نہیں ہوتی, رمضان شریف کے اندر چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے, اس سے اس پہ انسان زیادہ دھیان دیتا ہے, توجہ دیتا ہے, لیکن ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ دھیان توجہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بہرحال اب رہی بات کہ ان 10 دنوں کو اتنی خاص فضیلت کیوں حاصل ہو گئی, تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام عبادتوں کو جمع کر دیا ان 10 دنوں کے اندر. اور وہ کیا ہے, نماز. نماز تو ہی ہم باچو ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر. اسی طرح روزہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی گویا فرمایا کہ وہ روزہ بھی رکھنا بہت زیادہ اس کا اہتمام ہے, اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا, جس کے اندر فرمایا کہ وہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے, 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ. تو روزہ بھی ان 10 دن کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طرح ایمان والا جو ہے صدقات و خیرات بھی کرتا ہے, تو صدقات گویا زکوٰۃ کی طرح صدقات بھی گویا کہ ان 10 دنوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح جو اسلام کا آخری رکن ہے اور وہ ہے حج, تو حج بھی جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر پایا جاتا ہے, اس لیے وہ بھی جمع ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور عمل جو پورے سال میں صرف اس مہینے میں کیا جاتا ہے, وہ ہے قربانی, الاضحیہ, تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. تو اور ایسے دن یعنی پورے سال میں کبھی نہیں آتے جس کے اندر یہ امہات العبادات, جو عظیم الشان عبادت ہیں, سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں. تو اس اعتبار سے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے روایتوں کے اندر. تو ظاہر سی بات, جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ عبادات میں آگے بڑھو, اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی میں پیچھے ہٹیں. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ خیر طلب کرنے والے آگے بڑھو اور شر طلب کرنے والے, برائی کرنے والے پیچھے ہٹو. تو جس طرح انسان کو عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, حرام کی طرف دیکھنا, حرام چیزیں سننا, میوزک سننا، ایسی خالی خالی ٹائم پاس کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، بہت ساری چیز کامن گناہ جو ہیں، جو موبائل جو سب سے بڑا شیطان اس زمانے میں ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، جو ضرورت کے پورے ہونے کے بعد بھی ایک بہت ہمارا وقت جو ہے وہ کھا لیتا ہے، ایسی خاص طور سے اکثر لوگوں کا وقت کھاتا ہے حرام چیزوں کے اندر، لا یعنی کے اندر. تو آدمی اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کریں اسی اعتبار سے کہ چلو ان دس دنوں کی برکت سے کم از کم میں اس کا اہتمام کر لوں. تو بہرحال جس طرح عبادات میں آگے بڑھنا ہے تو نافرمانی کے اندر پیچھے ہٹنا ہے، نافرمانی کے اعتبار سے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو اسٹاپ کرنا ہے. اور دیکھیے یہ سب جو چیزیں ہیں خاص طور سے اس ذوالحجہ کے مہینے میں، خاص طور سے ایک جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، چونکہ قربانی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کی قربانی کیا ہے؟ تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں. اور اس کی پورا لمبا قصہ قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی شروع میں خطبے کے اندر، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کے رب نے، اللہ نے ابراہیم کو خوب آزمایا، خوب ٹیسٹ کیا ان کا کئی طریقے سے، مختلف طریقوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم نے سب کو پورا کر دیا، سب میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بچپن سے لے کر آخر وقت تک بہت مجاہدے کے اندر ہمیشہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے رہے. سب سے بڑا امتحان تو یہ تھا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ایک مشرک باپ کے گھر میں، جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، بیچتا تھا وغیرہ. تو ایسے گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو باقی رکھی اور موحد بن کے زندگی گزاری، باپ کو بھی دعوت دی. قرآن کریم میں تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ اس طرح کی بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، کیسی بات ہے، کسی غیر معقول بات ہے یہ. یا ابتی لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی بات کرتے جو آپ کو نہ سنتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اپنے ابا کو بھی خوب تبلیغ کی بچپن ہی سے. بہرحال یہ کتنا بڑا مجاہدہ تھا کہ اس شرک والے ماحول میں اپنے آپ کو توحید کے اوپر باقی رکھا. جب پتہ چلا اس وقت کے بادشاہ کو، اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ایک بت خانے میں جاتے ہیں اور بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو بہت غصہ آتا تھا. اور انہوں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا جب موقع ملے گا ان بتوں کو میں نیست و نابود کر دوں گا، توڑ کے رکھ دوں گا. چنانچہ ایک مرتبہ عید کا موقع آیا، ان کا سیلیبریشن کوئی موقع ہوگا، تو سب لوگ نکل گئے عید منانے کے لیے. ابراہیم کو بولے چلو آپ بھی چلو، انہوں نے کہا کہ نہیں. فقال انی سقیم، قرآن کی آیتوں میں سب چیزیں، فرمایا کہ میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، تو آپ گھر میں رہ گئے. اور سب لوگ نکل کے چلے گئے اپنے سیلیبریشن کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی لی، آکس لی ایک، اور وہ لے کر آپ پہنچے وہ بتوں کے گھروں میں، اور سب بتوں کو نیست و نابود کر دیا، توڑ کے رکھ دیا سب کو. خالی جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو نہیں توڑا ابراہیم علیہ السلام نے، بھی کتنی عقل مند، اللہ نے کتنی عجیب آپ کو حکمت دی تھی. یعنی یہ بچپن کا زمانہ تھا، ٹینیجر تھے اس وقت، ٹین ایج کے اندر تھے. تو آپ نے سب بتوں کو توڑ دیا اور بڑا جو بت تھا، سب سے بڑا مین، اس کے گردن میں وہ کلاڑی لٹکا دیا. اور پھر آپ وہاں سے نکل چلے گئے. جب لوگ آئے اپنا سیلیبریشن کر کے عید منا کے، کہ ابھی چلو بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے، تو دیکھ کے حقہ بکا رہے کہ ہمارے معبود کو تو اس نے توڑ دیا. تو ان کو خیال آیا کہ ابراہیم ویسے یہ پسند نہیں کرتا تھا، وہی شخص ہوگا، چونکہ وہی یہاں پہ رکے ہوئے تھے اور باقی ہم لوگ سب تو آگے وہاں گئے تھے میدان میں منانے کے لیے، سیلیبریشن کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ فرمایا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہا دیکھو کلاڑی کس کے ہاتھ میں، کلاڑی دیکھو لٹکی ہوئی ہے تمہارے بڑے بت کے گلے میں، تو اس سے پوچھ لو، چونکہ اس نے توڑا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ اسپیچلیس ہو گئے سب لوگ، چونکہ اگر وہ معبود ہے، اللہ ہے، تو اس سے پوچھنا چاہیے، وہ بتانا چاہیے اس کو کہ بھائی ہاں یہ اس نے کیا ابراہیم نے، لیکن وہ نہ بول سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے. گویا لوگوں نے مان لیا کہ ہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ ابراہیم کرے بالکل صحیح ہے کہ بت تو جو ہے بات نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کا ڈیفینس کر سکتا ہے، کسی نے آگے توڑ کے چلا گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال لیکن وہ لوگ بت پرستی میں اتنے دبے ہوئے تھے، اتنے پیوست تھے، کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو بدلہ لیں گے. قال حرقوه فانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ایک بڑی آگ جلاؤ ابراہیم کو، جو وہ آگ میں جلا دو. اچھا اس سے پہلے جو ایک بادشاہ نے بلایا آپ کو، اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود، جو بہت سخت ظالم بادشاہ تھا، اپنے سامنے سب کو سجدہ کروایا کرتا تھا، اس کا بھی قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے تیسرے پارے کے اندر. اس نے بولا کہ ابراہیم تو مجھے اپنا خدا نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو بہت عظیم و شان ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی و امیت. تو بادشاہ بولا اس میں کیا کمال ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا کیسے؟ تو بادشاہ نے اپنے قیدیوں میں سے دو آدمی کو بلوایا اور کہا کہ دیکھیے دو میرے قیدی ہیں، ایک کو میں تیرے سامنے قتل کرتا ہوں، دوسرے کو جو ہے زندہ چھوڑتا ہوں. تو اس نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور بولا دیکھ میں نے ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے تو جہالت کی بات تھی، حالانکہ زندگی مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا کسی کو. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تو اس کی عقل بہت موٹی ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا کہ میرا خدا ایسا ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور ڈوباتا ہے مغرب میں، تو الٹا کر کے دکھا دے نیکسٹ ڈے آئندہ کل جو سورج ہے، تو اگر اللہ ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں داخل کر دے. فبوہت الذی کفر، تو وہ کافر جو حقہ بکا رہ گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اس کا، چونکہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح اس کو بھی ابراہیم نے خاموش کر دیا. یا ہر جگہ نے توحید کی دعوت ایسی پیش کی کہ سامنے والا ہر مشرک جو ہے آپ کے سامنے خاموش ہو گیا. بہرحال بادشاہ نے کہا کہ اس کو آگ میں جلاؤ، بہت بڑی آگ جلائے گی. اس کا بہت تذکرہ ہے تفسیر کتابوں میں، اتنا موقع بھی نہیں ہے کہ سب چیزوں تفسیر سے بیان کیا جائے. بہت بڑی آگ جلائی گئی. قال حرقوه، آگ جلا، اس کو جلا دو آگ کے اندر. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ میں کسی چیز سے پھینکا گیا اسے غلل کے ذریعے دور سے، اس لیے آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ تھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا تو وہ بھی جل کے گر جاتا آگ کے اندر، اس کی گرمی اتنی زیادہ تھی. اچھا ابراہیم علیہ السلام جب ڈالا گیا، اللہ فرما دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ہو جا ٹھنڈی کھول و بردن اور سلام اور سلامتی بن جا، ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے بدن میں ذرا سے بھی آگ خراش نہیں لگنا چاہیے. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے کہ چیزوں کے اندر خاصیت ہے نا، اللہ پیدا کرتے ہیں. پانی کے اندر ڈبانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ہوا کے اندر آندھی طوفان میں اڑانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے خواص ختم کر دیں اور اس کو حکم دے دے کہ نہیں، آپ کو اللہ حکم دے دے کہ آپ کو کاٹنا نہیں ہے، آپ کو بلکہ ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ فوراً وہ آگ جو ہے فوراً ٹھنڈی ہو گئی، گلو گلزار بن گئی. تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائشیں چلتی رہی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور سے قربانی سے متعلق جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. سب سے پہلی اولاد جو ہے وہ ایک قول کے 70 سال کی عمر میں پیدا ہوئی اور ایک قول کے 100 سال کی عمر میں پیدا ہوئی، اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ جس شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کو اپنے بچے کے لیے انتظار کرنا پڑے کہیں سال تک، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت دے، ایک انسان اندازہ کر سکتا ہے، ایک باپ اندازہ کر سکتا ہے کہ کس قدر اسے خوشی ہوئی ہوگی. لیکن جب چند دن گزرے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ماں اور بچہ دونوں کو ساتھ لو اور وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا ان کو، بالکل چٹیل میدان میں، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑا ہوں. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش اتنی سخت تھی کہ آپ نے اپنی بیوی کو بتا بھی نہیں سکے، لیکن اللہ کا حکم تو پورا کرنا تھا، کہا کہ چلو تیاری کرو جانا ہے اس جگہ. اور حضرت حاجر علیہ السلام کچھ معلوم نہیں تھا بیوی کو، اہلیہ کو، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام تو بالکل چھوٹے تھے، گود میں تھے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، لے کے گئے ان کو، کہاں جا رہے کچھ بتایا نہیں. چلتے 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 ایک جگہ جو ہے وہ مکہ، جہاں پر آج زمزم کا کنواں ہے، مسجد حرام کا حصہ، اس وقت تو پورا چٹیل میدان تھا پورا، وہاں چھوڑ دیا اور اپنے اونٹ سے ان کو اتارا اور پانی کا مشکیزہ ایک بوٹل تھی وہ دے دیا ہوگا، اور پھر آپ پلٹ کر جانے لگے. حضرت حاجر پریشان ہیں، کچھ بول بھی نہیں رہے، واپس چھوڑ کے جا رہے ایسی جگہ پر جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، ایسا کیسے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ بول کے جاؤں، کہ آپ بس منہ پلٹ کے چلنے لگے. تو حضرت حاجر نے پوچھا کہ یا سیدی، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ تو ابراہیم صاحب کچھ نہیں، وہ چلنے لگے. اچھا حضرت حاجر نے پوچھا کہ اچھا اتنا بتا دو، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ چونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر جو کبھی ظلم نہیں کر سکتے، چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے. ہاں یقیناً اللہ کا حکم، وہ بھی سمجھ گئی. تو فرمایا جی کہ خالی اتنا کنفرم کر دو کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جائیے. رخ اذن لن یضیع ربنا، اب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم نہ بچے یہاں پر رہیں گے جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے، اور یہاں پر بھی مشہور قصہ ہے، پانی کی بوٹل تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی، وہ بھی گرمی کا زمانہ، ابھی بھی وہاں اتنی گرمی ہوتی، اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا. بچے کو پیاس لگی، حاجرہ پریشان ہوئی، اور صفا مروہ کی اس وقت بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، ابھی تو بہت چھوٹی کر دی ہے اس کو، بلکہ ابھی تو نظر بھی نہیں آتی ہے، اس وقت تو بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں وہ صفا اور مروہ. تو کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلہ وافلہ، کوئی پانی وانی نظر آ جائے، حاجر بھاگنے لگی ہاں سے، وہاں وہ پہاڑی پہ چڑھتی، وہاں سے ادھر دیکھتی دور کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی سفر کرنے والا مسافر نظر آ جائے، پانی مل جائے، یہاں بھاگتی، پھر آگے بچے کو دیکھتی، چیک کر دی، بچہ رو رہا تھا مسلسل، پھر ادھر بھاگتی مروہ کے اوپر، وہاں دیکھتی۔ اب ظاہر سی بات ایک ماں ہی جانتی کہ اس کا بچہ مر رہا ہو پیاس کی وجہ سے، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس طرح سات چکر پورے کیے اور ہر بار آ کے بچے کو چیک کر دی کہ وہ ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، رو تو رہا تھا لیکن کہ وہ پانی کی تلاش میں بےقرار تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے اوپر جو ہے وہاں سے ایک پانی زمزم جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ قدرت ہی ہے، گویا اللہ نے رحم کرتے ہوئے اس ماں اور بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، وہی پانی جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت حاجر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اب جو بھی حج عمرہ کرے گا قیامت کے دن تک اس کو دوڑنا پڑے گا صفا مروہ کے درمیان، حضرت حاجر کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، صفا مروہ کے درمیان اس کو دوڑنا پڑے گا تیزی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ یہ سنت ہم جاری کریں گے قیامت کے دن تک، جب تک بھی دنیا کے اندر حج چلتا رہے گا، عمرہ چلتا رہے گا، ہر ایک آدمی صحیح کرتا رہے گا، اور صحیح کرنا واجب ہے، فرض حج کے اندر بھی، عمرہ کے اندر بھی۔ بس آخری بات ختم کرتا ہوں دو منٹ کے اندر۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ کا حکم، جاؤ دیکھو، چیک کرو اپنے بچے کو بیوی کیسے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، چند سالوں کے بعد بچہ ہی بڑا ہو گیا تھا، چلنے پھرنے لائق ہو گیا تھا وغیرہ۔ اچھا، اس وقت پھر اللہ نے کچھ قافلوں کو بھیج دیا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو لوگ وہاں کے رہنے لگے، اور اچھی خاصی مکہ کی بستی جو وہ آباد ہو گئی وہاں پر ماں بیٹے کی وجہ سے۔ بہرحال جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق، اس وقت آخری سب سے سخت امتحان آیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ تین دن خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ نے ڈائریکٹلی نہیں کہا بلکہ صرف خواب دکھا دیا، اللہ اکبر۔ لیکن نبی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کا حکم شرعی ہے، چونکہ نبی کا خواب جو حجت ہوتا ہے، حکم شرعی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بیٹا دیکھ، میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ کرو، میں صبر کروں گا جو بھی اللہ کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہاں بھی جو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، قرآن نے پورا تذکرہ کیا اس کا تفصیل کے ساتھ۔ بچے نے کہا کہ ابا، آپ جب مجھے ذبح کریں گے تو میرا منہ اوپر مت رکھنا، نہیں منہ نیچے رکھنا، مطلب منہ دیکھ کر آپ کو شفقت آ جائے گی۔ قرآن نے فلما اسلما وطلح للجبین، دونوں نے سر جھکا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو الٹا لٹا دیا۔ لیکن باہر اللہ کو تو صرف امتحان لینا مقصد تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گیا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے سچ اپنے خواب کو سچ کر دیا، اور اب اس کے بدلے میں یہ جو مینڈھا اللہ نے بھیجا جنت سے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کو اپنے پیارے، اپنے عظیم الشان بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے امت محمدیہ پر قربانی کو واجب کر دیا قیامت کے دن تک۔ تمہارے شروع سے لے کر، بچپن سے لے کر آخری عمر تک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے تو قربانی آزمائش ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے سب سے زیادہ جلیل القدر پیغمبر بن گئے۔ اور اللہ نے ان تمام سنتوں کو مسلمانوں کے لیے بھی جاری کر دیا، چنانچہ صحیح کرنا اور ایک اس کے اندر زمزم پینا، قربانی کرنا، ذبح کرنا وغیرہ، تمام چیزیں جو ہے اللہ نے اس کی سنتوں کو جاری کر دیا۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، جس میں ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان کو اپنی خواہش قربان کرنی ہے، بس ایک اس کا لیسن سب سے بڑا یہ ہے۔ ہر ایک انسان، یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب انسان کی اپنی خواہش اور اللہ کا حکم ٹکرائے تو ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، بس ہر ایک انسان طے کر لے اپنی زندگی میں، تو یہ اصل قربانی ہوگی۔ یہ تو خالی، ورنہ جانور ذبح کر کے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهَا التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کو تمہارے جانور کو نہ گوشت ملتا ہے، نہ اس کی کھال ملتی ہے، کچھ نہیں ملتا، لیکن تقوا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقوا دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قربانی کا ایام ہے، اسے تھوڑا سا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا کر دیا ہم نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔